إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق كلامي كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العظيم قال إمام غزالي رحمه الله لو سكت الذي لم يعرف لذهب عنه الاختلاف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. میرا نام سید ایاز محمود ہے, کراچی کی تنظیم گلستان جوہر سے میرا تعلق ہے. میں آپ تمام حضرات کو اور امیر محترم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اللہ کی طرف سے تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع ہے تکبر اور عجب یا کبر اور عجب. اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو میں اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ وقت میرے پاس کچھ کم ہے اور موضوع جو ہے یہ بہت گہرا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تکبر کے کیا مظاہر ہیں اور کس قدر وسیع اور گہرا یہ مضمون ہے. تو محض میں سمجھتا ہوں کہ اشاروں ہی میں بات ہو سکے گی. رفقا جو ہیں وہ ملتزم رفقا ہیں. تکبر کی دو اقسام کر رہا ہوں, ایک ہے شعوری تکبر اور ایک ہے لا شعوری تکبر. شعوری تکبر پہ گفتگو صرف سرسری سی کروں گا کیونکہ اس کو اکثر و بیشتر اس کانسیپٹ کو ہم جانتے ہیں اور اس کے لیے بچپن میں بھی ہمیں اکثر و بیشتر کہانیاں بتائی گئیں کہ ایک درخت ہے, تناور درخت, وہ کھڑا ہوا ہے اور کچھ جھاڑیاں ہیں, جھاڑ جھنکار ہے. جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ لیٹ جاتی ہیں زمین پر, جبکہ اس کے مقابلے میں جو درخت ہے وہ تناور ہے, وہ کھڑا رہتا ہے, غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تو اپنی جگہ سے نہیں ہلا مگر تم زمین سے لگ گئی. پھر یہ ہوا کہ ایک دوست بڑی تیز آندھی آئی اور اس تیز آندھی میں وہ تو تھوڑی دیر کے لیے زمین پر لگی رہی اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئی جھاڑ جھنکار, لیکن جو درخت تھا اسے اکھاڑ پھینکا. یعنی کہ بڑا بننا, اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا, کسی کو ہیج سمجھنا, کمتر سمجھنا, اس سے الحمدللہ ہم کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں. لا شعوری تکبر میں میں تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تینوں بیماریوں کے ساتھ ساتھ میں ان کی ریمیڈی بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. پہلی قسم کے لیے جو خاص طور پہ تنظیم اسلامی کے رفقا کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو منسلک کر رہا ہوں میں, اور وہ ہے سیلف ڈیسیپشن, جسے کہیں گے غرور. لفظ تکبر کی اصطلاح کو آپ غرور سے بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں, غرر سے, دھوکے سے. کوئی شخص اپنے آپ کو کب بڑا سمجھتا ہے؟ جب اس کا اپنے بارے میں کوئی گمان ہو جائے جبکہ وہ اصل میں وہ نہ ہو. تو ہمارے حوالے سے جو بات میں نے نوٹ کی اکثر و بیشتر دعوتی مرحلے میں, وہ میں چاہتا ہوں اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ آپ کے سامنے آ جائے. یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دعوت دیتے ہوئے خاطر خواہ رزلٹ انسان کو برآمد نہ ہو رہا ہو, یا خاص طور پہ گھر والوں کے سامنے دعوت دیتے ہوئے ریزنٹمنٹ آئے. تو وہ ایک ایکویشن جو بانی محترم نے ہمیں سمجھائی ہے کہ جب بھی حق پیش کرو گے حق کڑوا ہوگا اور اس کا نتیجہ لازمن ریزنٹمنٹ کی صورت میں ہوگا. یہ ایکویشن بظاہر اپنی جگہ بالکل کریکٹ ہے کہ الحق مرن, لیکن جو دوسرا اس کے اس کو اینالائز کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ایکویشن ہم اس کا انتباہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں کی طرف سے جو ریزنٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے اس میں ہماری کوئی کوتاہی اور نقص ہوتا ہے اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو حق پیش کر رہے ہیں, ہم تو معاشرے میں حق پھیلا رہے ہیں. لیکن دراصل کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ریزنٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ شخص جو آپ کو ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے, در حقیقت وہ آپ کی کوئی ایسی بات جانتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں, یا اس میں نقص ہے یا اس میں کمی ہے. لیکن آپ نے اس کو اس ایکویشن سے ریلیٹ کر دیا کہ جی میں تو حقی پیش کیے جا رہا ہوں, مجھے تو ریزلٹ یہی مل رہا ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر لمحے یہ ایکویشن غلط ہو جائے گی, لیکن یہ اینالائز کرنے کا ایک فارم ہے, ایک طریقہ ہے. تو لہٰذا اگر اس بات کا شعور اور ادراک رہے کہ دعوت کے ریزلٹس اگر نہیں نکل رہے تو اس کا سب سے اچھا اور مؤثر انداز یہ کہ انسان اپنی شخصیت میں دیکھے, اپنے اندر بھی دیکھے کہ کیا وہ ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے میری بات کا ریزلٹ وہ نہیں نکل رہا جو نکلنا چاہیے تھا. ممکن ہے کہ میں حق بات تو پیش کر رہا ہوں لیکن میں وہ شخصیت نہیں ہوں کہ جو اس حق بات کو ریفلیکٹ بھی کر رہی ہو. یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر مجھے ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ تو رہی پہلی بات. اس کے لیے جو ریمیڈی میں نے آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ شعور کے ساتھ, ادراک کے ساتھ دعوت کا کام کیجیے. جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مولانا آپ پہلے بڑی تنقید کیا کرتے تھے, جیسے ہی کسی نے آپ کے اوپر کچھ لکھا یا معاشرے میں کوئی بات آئی آپ نے جھٹ کر کے کتاب لکھ دی, جھٹ کر کے جواب دے دیا. تو مولانا نے کہا کہ میاں پہلے دوسروں پہ نظر ہوتی تھی, اب اپنے اوپر نظر ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ اس میں جو ہے وہ معاملہ ہے ریمیڈی کے طور پر. اپنے سیلف کو کبھی مت بھولیے, کیا پتا وہ آپ کو ڈیسیو کر رہا ہو. اور ڈیسیو ہمیشہ حق کی صورت میں ہی کیا جاتا ہے, ابلیس ہمیشہ حق کو پیش کر کے ڈیسیو کرتا ہے. دوسری شے جو اس کے لیے ہے اور وہ خصوصاً میں نے, حالانکہ تکبر پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے لیکن کم وقت میں میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے صرف ان چیزوں کو جن کا تعلق ہماری دعوت کے ساتھ خصوصی. دوسری شے ہے کہ بغیر گہرے علم اور ادراک کے ساتھ رائے دینا. یہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی حقیقی علم اندر نہ ہو اور رائے پوچھی جائے تو فوراً وہ رائے دے. یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں شے کی کثرت, جبکہ صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں رائے دینے سے بہت گھبراتے تھے اور بہت خوف کھاتے تھے. لیکن آج تو یہ کہ جب تک کہ کوئی رائے نہ دے, خوب مٹھار مٹھار کے بات نہ کرے, لچھے دار گفتگو نہ کرے, اس کو تو کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں. تو یہ وہ شے ہے کہ جس کے لیے بڑی خوبصورت بات امام غزالی نے کہی کہ لو سکت الذی لم یعرف لذهب عنه الاختلاف, کہ اگر وہ خاموشی اختیار کرتا جبکہ اس کے پاس باری آئی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا تو اس سے اختلاف ایسے ہی چلا جاتا. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بات آئی اور ہم نے جھٹ کر کے اپنی رائے دے دی جبکہ ہم جانتے نہیں, گہرا شعور اور علم ہمیں نہیں ہے. تو یہ لذهب عنه الاختلاف, اس سے اختلاف چلا جاتا. لہذا اس بات کو کی جو ریمیڈی ہے وہ کیا, قبول. امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں قبول, قبول کرو, قبول کرنے کی صلاحیت رکھو. تنظیم اسلامی کے رفاع کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ خاص طور پہ جو دائی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ریسیونگ موڈ نہیں ہے, وہ عام طور پہ دینے کے موڈ میں ہوتے ہیں. اور یہی وہ ریزن ہے کہ جو انسان کو عام طور پہ خالی کر دیتا ہے, اور یہ متکبرانہ روش ہے کہ جب انسان صرف دینے کے فارم میں ہو, دینے کے موڈ میں ہو, لینے کے موڈ میں نہ ہو. تو اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا قبول اور اعتراف. لہذا یہی کہا گیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیت, اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو وہ لے بھی تو سکتا ہے. یہ ہدایت ہماری میراث نہیں ہے, یہ ہدایت ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں مل گئی, بلکہ یہ کہ وہ لے بھی سکتا ہے. اور ہم جو سورہ فاتحہ ہے عام طور پر دعا ہے, نماز میں بھی اس کی قراءت دعا ہی کے سینس میں کرنی چاہیے, ہم جیسے مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز تھی اس میں بھی وہ یہی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھے رستے پر رکھیو، سیدھا راستہ دکھاتے رہے. یہ کہ انسان کو تکبر سے پاک کرے گا، اور اس کے لیے جو ریمیڈی وہ لفظ قبول، قبولیت کی صفت پیدا کرنا. اسی کا مظہر ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس کے اوپر وہ آیت کا انطباق ہوتا ہے کہ کلو حزب بما لدیہ فرحون، ہر جماعت ہر گروہ اپنی ذات میں اپنے موقف پر بہت خوش ہے، مطمئن ہے، لہذا کوئی بھی سبیلی نہیں نکل سکتی کہ اب ان کے درمیان کوئی راہ بنے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں تو صحیح ہوں، میں تو موڈ میں ہی نہیں ہوں، ریسیونگ موڈ میں ہی نہیں ہوں، مجھے تو صرف دینا ہے، دینے والی ذات تو صرف اللہ کی تھی، اللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے. وہ وقت اب گزر گیا، کوئی شخص بھی ہدایت کل نہیں ہے، وہ کھڑکی کھلی رہنی چاہیے لینے کی. اس کے بعد آخری حصہ جو ہے وہ کچھ میں کوشش کروں گا اس کو مختصر کروں. میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت پڑھی، وَأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. یہ آیت عام طور پہ کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا ہے، لیکن یہ کہ پس منظر میں جو ہیں وہ مشرک ہیں، اصل میں مشرکین مکہ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو انہوں نے تکبر کیا. اب اس کو سمجھیے، اب کیسے سمجھا جائے. دیکھیے تنظیم اسلامی کے رفقا، اور وہ بھی ملتزم رفقا، ان کے لیے الہ کا تصور محض معبود تک مقید نہیں ہے. وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس الہ کے معنی میں محبوب بھی ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی حاکم بھی نہیں. یہ سارے معنی اپنے اندر الہ کا یہ لفظ رکھتا ہے، بہت وسیع تصور. لہذا کیا اگر ہمارے سامنے بھی اس کلمے کی وہ حقانیت اور تقاضے بیان کیے جاتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی تکبر کی روش میں مبتلا ہیں؟ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن کلمے کے وہ تقاضے، وہ ہیوی انویسٹمنٹ اللہ کے لیے اس دنیا میں، اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ بنانا اللہ کی ذات کو، اللہ کی رضا کو، اس کی محبت کو، کیا وہ بھی بھائی ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں. اسی سے دوسری بات جوڑ رہا ہوں جو دوسری آیت پڑھی. دیکھیے ابھی بانی محترم نے بڑی تفصیل سے سمجھایا کہ جس شے کا آغاز ہوا تھا آدم کو سجدہ کرنے سے، سجدہ نہ کرنے سے، ابلیس کی اس نفرت کا، ابلیس نے اجازت مانگی، اللہ نے دے دی. آج جو یہ دنیاوی نظام اور تہذیب ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ابلیس کی ترتیب دی ہوئی ہے. جیسے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دارانہ شخصیات ہوتی ہیں، کیپیٹلسٹک ذہن وجود میں آتے ہیں، اسی طرح یہ اوور آل تہذیب بھی جو ہے یہ شیطانی ہے، ابلیسی ہے. لہذا اس میں رہنے والا ہر ذہن کچھ نہ کچھ ضرور متاثر ہوا ہے ابلیس کی اس کچھ نہ کچھ کریکٹر سے، کیونکہ وہ متکبر تھا اور اس نے اس تہذیب کو جنم دیا اور اس نظام کو برپا کیا جو آج ہمارے اوپر موجود ہے، ابلیسی نظام، شیطان کا ترتیب دیا ہوا نظام. تو لہذا اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہماری شخصیات میں بھی وہ استکبار آ جائے، جیسے کہ ایک سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہوئے ایک سرمایہ دارانہ شخصیت لازماً وجود میں آتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بہت انقلابی آیت، کہ ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا. کرتا کیا تھا؟ دو کام، دو کام لے کر آیا، یعنی عبد اللہ وجتنی بتا، اللہ کی مکمل بندگی کرو اور تابوت سے استناب کرو. وہ جو آج استناب کا ایک کوشچن بھی آیا تھا، استناب ضروری ہے، ورنہ یہ کہ کہیں نہ کہیں تکبر کے جال میں ہم پھنس جائیں گے. وہ کیا ہے کہ جب کسی شخص پر یہ کلمہ طیبہ واضح ہو گیا، اس میں الہ کے معنی بالکل کلیئر ہو گئے، واضح ہو گئے، اب اس کے بعد تقاضوں کو سمجھنے کے بعد بھی اگر میری محنتیں اسی نظام کو صرف کر رہی ہیں، اسی نظام کے تحت جو ادارے وجود میں آئے ہیں انہی کے اندر جو انہی کو مضبوط کر رہا ہوں، میرا خون انہی کو مضبوط کرنے میں لگ رہا ہے، میری اولاد اسی او اے لیولز میں پڑھ رہی ہے کہ جو او اے لیولز اس لیے وجود میں آیا کہ وہ بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز کو سروس چاہیے نا، وہ سروس پرووائڈ کر سکیں، وہ ذہنیت پیدا کر سکیں۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ تکبر ہے، کیونکہ یہ کہا کہ وَأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اگر انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نفی کرو، ہر شے کی نفی کرو، ہر معبود کی نفی کرو، ہر نظام کی نفی کرو، ہر حاکم کی نفی کرو، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں جتنے بھی اسلاف ہیں سب نے لکھا ہے، کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں، کیا ابن قیم ہوں، کیا بڑے بڑے مفسرین ہوں، جا کے پڑھ لیجیے کیا لکھتے ہیں۔ بہرحال تو اس تکبر سے بچنے کے لیے اجتناب لازمی شرط ہے اس تہذیب سے۔ وقت چونکہ کم ہے لہذا میں آپ کو اس کی ریمیڈی بھی دے رہا ہوں، یہ اجتناب کے مظاہر کیا ہوں گے، اجتناب کیسے کیا جائے۔ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں تو اجتناب کر رہا ہوں، دیکھیے اجتناب کے مظاہر ہوں گے سنت کو اپنانا۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان کا راستہ نہیں کہ جو غضب، جن پہ تو غضب تیرا نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ آج نظام کس کا ہے؟ یہودی کا نہیں، تہذیب کس کی دی ہوئی؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ تو کہا اقبال، تو وہی نظام چل رہا ہے سرکل میں۔ لہذا سورہ فاتحہ کی اہمیت اس اعتبار سے بہت بڑھ گئی کہ ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، وہ سنت کا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنتوں کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، جو سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا۔ اور اس کو ذرا لطیف ترائے میں غور کریں، جس وقت نوح علیہ السلام کشتی کو بنا رہے تھے تو جو قبائل والے تھے، قبیلے والے تھے، قوم کے سردار تھے، وہ ہنس رہے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نیو کہ یہ تو بارش ہونے والی، سیلاب آنے والا ہے، اور مجھے یہ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کیونکہ ان کی ایک آنکھ ہی کھلی ہوئی تھی۔ آج سنت کے اپنانے پہ آپ کو بہت مشکلات آئیں گی، ذرا سوچیے تو صحیح کہ یہ دعوت اتنی حق ہونے کے باوجود کیوں صلاحیت ان کی لوگوں کے اندر، کیا وہ وجہ تھی؟ وہ یہی تھی کہ کچھ نہ کچھ اس نظام کے ساتھ سمجھوتا ہے، اور یہی تکبر ہے۔ اس سے اجتناب کا مظہر سنت، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے تو اپنی شخصیت کو اللہ کے رسول کے لیے گم کر دیا، میری شخصیت ہی نہیں، کاش کہ ہمیں بھی یہ شے حاصل ہو کسی نہ کسی درجے میں۔ اب میں آخری حصے میں آ رہا ہوں، آخری حصے میں میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ ڈو وی نیڈ چینج، کیا واقعتاً ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ہر شخص سوال کرے اپنے آپ۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بل بورڈ پہ پڑھا نائکی کا، نیڈ فار چینج، نیڈ فار چینج، ضرورت ہے تبدیلی کی۔ لیکن پھر میں نے سوچا سب سے مشکل کام تو تبدیل ہونا ہے، بہت مشکل ہے نقطۂ عدل پانا، اور اس سے بھی مشکل ہے بدل جانا۔ جس شہر کو میں اپنا حقیقی مقصد سمجھتا رہا ہوں بہت عرصے تک، اس کو تبدیل کرنا ہی تو اصل مشکل کام، اصل انقلاب تو وہی ہے۔ تو تبدیلی کیا واقعتاً، ڈو وی نیڈ چینج؟ اب اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم غافل ہیں، یا پھر ہم اس سے بھی غافل ہیں کہ ہم غافل ہیں؟ کیا یہ بھی تو غفلت نہیں؟ کیا آپ نے غفلت کو اینالائز بھی نہیں کیا؟ یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جو تکبر کی چادر ٹلے، جس کو میں نے غرور بھی کہا ایک جگہ، غرض، कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गरर में, धोखे में, फरेब में, क्योंकि हमें अल्लाह के सामने अकेले हाजिर होना है। बहरहाल मोहतरम वफका, इन सारी बातों को करते हुए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला इन बातों को हमारे ऊपर खोल दे और कहीं हम उस शख्स के मानिंद ना हो जाएं जिसका जिक्र हुआ है सूरह जासिया के अंदर कि यस्माउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि, कि वह सुनता है अल्लाह की आयात जबकि उसके सामने पढ़ी जाती, सुम्मा युसिरु मुस्तकबिरन, फिर वह उस पर डट जाता है और मुस्तकबिरन उसका हाल है, तकब्बुर के साथ डट जाता है, नहीं मेरी रविश तो ठीक है, मेरे मामला तो ठीक है, मैं तो गलत हुई नहीं, कुल हक तो मेरे पास है। सुम्मा युसिरु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा, जैसे कि उसने इसको सुना ही नहीं, वही दिनो रात, वही शबो रोज, वही इस तहजीब के मजाहिर हमारी शख्सियात में इनका उनका नजर आना, हम तो नाकाम हो रहे हैं। जैसे कि कई मरतबा ये बात आई कि सिर्फ जमात के साथ चलते रहने में हमारी कामयाबी नहीं है, ये फर्ज तो हमारा है, जमात तो मुआविन है, मुझ अकेले का फर्ज है, आप अकेले का फर्ज है, हर शख्स का फर्ज है, जमात को सिर्फ इयानत कर रही है, मदद कर रही है, हमने उल्टा समझा हुआ है कि जमात का फर्ज है, हम मुआविन। तो काल लम यस्मा, जैसे उसने उसको सुनाई नहीं। आखिर में एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तो वो है बात कि मैंने आपके सामने किबर को रखा, उसके उन एस्पेक्ट्स को खोला जिन पर आम तौर पे उस तरह आपने शायद ना सोचा हो कि जिस तरह मैंने बयान किया। हदीस सही मुस्लिम में कि लन यदखुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिथ्कालु ज़र्रतिन मिन किबरिन, वो शख्स जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने जर्रा बराबर भी किबर होगा। अल्लाह हमें इससे बचाए, हमारे दिलों को किबर से साफ कर दे। अब देखिए सहाबी ने इसकी कॉनोटेशन क्या समझी, सहाबी ने मतलब क्या समझा, जो आम तौर पर हम भी समझते हैं, ये तो डिसेप्शन। उन्होंने ये कहा कि एक शख्स चाहता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसकी चप्पल अच्छी हो, उसका जूता अच्छा हो, क्या यह भी तकब्बुर में शामिल हो? अब गौर कीजिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं ये तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर तो यह है कि तुम्हारे सामने हक को पेश किया जाए, तुम्हारा दिल गवाही दे दे कि यह हक है और उसको मानने के बावजूद तुम उसको रिजेक्ट कर दो, ये है तकब्बुर। और यह कब करता है इंसान, जब वो अपने आप को 100% सही समझ रहा होता है, जिसकी मिसाल बानी मोहतरम देते हैं सर उबेशतर, कि अगर कोई जमात नहीं बनाता और देखता है किसी जमात में शामिल नहीं होता तो बनाए अपनी जमात, हो सकता है उसके जहन में कोई नक्शा हो, कोई बात हो, कोई स्टैंडर्ड तो है। इसी की तरफ इशारा किया कि हक को झुटला दिया हक को हक मानने के बाद। और दूसरी शय क्या, वगमतुन्ना, और लोगों को हेज समझना, लोगों को कमतर समझना। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अगर इन बातों में कोई खैर का पहलू था तो वो अल्लाह की तरफ से था, हमें वो नसीब फरमाए, अता फरमाए, हमारे दिलों में उसको रखे, और अगर कोई शर का पहलू था तो वो मेरी तरफ से था, अल्लाह उसके लिए मुझे भी माफ फरमाए और आपके जहनों से भी उसको माफ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।